نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد نوید صاحب ہیں ان کو گولی لگ گئی ہے کسی نے کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دے اور ان کو صحت عطا فرمائے محترم دوستو اور بھائیو اللہ پاک نے اپنے کرم سے قرآن پاک کے سننے کی سنانے کی سعادت نصیب فرمائی اللہ پاک اسے قبول فرمائے ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور ہماری قرآن تراویح کو بھی قبول فرمائے اور تراویح جو ہے وہ آخر تک ہے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا تو بہت سے لوگوں سے تراویح رہ جاتی ہے تراویح سنت موقعہ ہے عملاً واجب ہے چاند نظر آنے تک پڑھنی ہے اس لیے چاہے علم ترا سے ہی ہو لیکن پڑھنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک تو بھائی ہم نے سن لیا ہے لہذا اب تراویح کی ضرورت نہیں قرآن پاک سننا الگ سنت ہے اور تراویح پورے مہینے پڑھنا الگ سنت ہے اور میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ کا بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ سارے مصلی بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا قرآن پاک سنایا الحمدللہ بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا یاد ہے ان کو ہم حافظوں کو زیادہ اندازہ ہے کہ ان کو کیسا اچھا یاد ہے کیونکہ ہمارے ہم ایک جو تکنیکی چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے اس موضوع والے زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو اللہ پاک انہیں ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر مرحمت فرمائے اور آپ حضرات بھی شکریہ ادا کریں اور شکریہ زبانی بھی ہوتا ہے شکریہ عملی بھی ہوتا ہے ڈاکٹر عاصم مصطفیٰ صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے صحت کی دعا اور والد صاحب کی مغفرت کی دعا کی درخواست ہے اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت دے اور ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما دے میرے بزرگوں اللہ پاک نے اپنا جو کلام سنوایا ہے یہ اللہ پاک کا تعارف ہے اپنے بندوں کے ساتھ بندوں کو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کیسا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تم میرے کیسے محتاج ہو میں تمہارا کیسا رب ہوں ساری خدائی میری ہے ساری حکومت میری ہے ساری ملکیت میری ہے سب کو میں نے ہی پیدا کیا ہے میں سب کا خالق ہوں سب میری مخلوق ہیں میں سب کا مالک ہوں سب میری مملوک ہیں میں سب کا حاکم ہوں سب میرے محکوم ہیں میں سب کا رب ہوں سب میرے مربوب ہیں اور میں سب کا الہ ہوں سب میرے عابد ہیں میری عبادت کرنے والے میرے بندے ہیں سارے کے سارے حق تعالی شانہ نے یہ زندہ معجزہ اس امت مسلمہ میں قائم رکھا اور اس کے معجزات میں در معجزات یہ بات ہے کہ اس کے حافظ پیدا فرمائے اور اس میں مزید اللہ پاک کی خاص کرم فرمائی یہ ہے کہ ہم عجمیوں میں حافظ پیدا فرمائے جن کو عربی نہیں آتی عربی نہیں پڑھتے عربی نہیں سمجھتے لیکن قرآن پاک کے حافظ ہو جاتے ہیں اب جو عالم ہو جاتے ہیں مفتی ہو جاتے ہیں انہیں تو خیر پتہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک عام حافظوں کا جو سلسلہ ہے ان کے لیے بہت سو کئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کچھ سورے یاد ہیں ان کو پورا قرآن یاد ہے جیسے ہم نہیں جانتے صورتوں کا مطلب ویسے وہ پورے قرآن پاک کا مطلب بھی نہیں جانتے مگر حافظ ہو جاتے ہیں ابھی ڈیٹرائٹ میں ایک پروگرام میں میں گیا تھا رمضان سے پہلے وہاں ایک عرب کی تقریر تھی وہ مدرسے میں بچوں نے حفظ مکمل کیا تھا اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا کہ پورے امریکہ میں 95% مسجدوں میں قرآن سنانے والے غیر عربی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں 5% بھی اس نے اپنی عزت رکھنے کے لیے رکھ لی ورنہ 5% بھی نہیں ملیں گے کیونکہ ان کے پاس حافظ بننے کا رواج ہی نہیں رہا اور مزید پتہ نہیں شیطان نے کس نے ان کو کیا بہکا دیا کہ تراویح بھی دیکھ کے پڑھ لو وہ تراویح میں نہ وہ قرآن پاک بھی دیکھ کے پڑھنے کے عادی ہو گئے تو جو رہا سہا تھوڑا بہت ذوق ہوتا تھا وہ اس سے بھی رہ گئے یہ جو صاحب فوٹو لے رہے ہیں برائے مہربانی جائز نہیں ہے اسلام میں یہ جو چیز حرام ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تا تراویح میں اگر کوئی دیکھ کے پڑھے گا تو وہ نماز کا عمل نہیں ہوگا. وہ نماز میں نماز کا عمل کرنے کی اجازت ہے، نماز سے باہر والا نیک عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ہے وجہ اس کی کہ دیکھ کے اگر آپ پڑھو گے تو وہ نماز کا عمل نہیں ہوتا. وہ جب نماز کا عمل نہیں ہے تو نماز کے باہر والا عمل نماز میں کرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے فقہ حنفی میں نماز ہی نہیں ہوتی. وہ تو نماز کے لیے تو اور شرائط ہیں پوری، تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز میں آدمی نماز ہی میں رہے، حلال کام ہی کرے، کوئی تسبیحات ہی پڑھے تو صحیح نہیں ہے. قرآن پاک آدمی نماز میں ہر جگہ نہیں پڑھ سکتا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. رکوع میں قرآن پڑھنا حرام ہے، سجدے میں قرآن پڑھنا حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ وہ تو نماز قرآن ہی پڑھ رہا ہے ایک بندہ. ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے. کھانا پینا حرام ہے، آپ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، تو کچھ اصول ہوتے ہیں ہر چیز کے. اس میں ایک یہ بھی ہے. خیر، یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی فکر دی اور احساس دیا، شوق دیا. عجم میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ادھر کے جو ایشیا کے جو لوگ ہیں زیادہ تر، ان میں ایک جذبہ اور دین کی خدمت کا، دین کی حفاظت کا، دین سے تمسک کا، دینداروں سے محبت کا، اولیاء اللہ سے محبت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، ایک خاص ذوق پایا جاتا ہے ان میں. اور یہ ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی برکت ہے کہ انہوں نے اس راستے سے دین ہمارے سینوں میں رکھا. کسی اور راستے سے اگر دین محفوظ کیا جائے تو وہ اتنا زیادہ چپک کے نہیں رہ سکتا، وہ اتنا جذباتی لگاؤ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. صرف دین صرف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں نہیں ہوتا قائم، یاد رکھ لو. سمجھا ہوا ہے ایک آدمی دین کو، بھتوری دنیا سمجھی ہوئی ہے دین کو، سمجھنا نہیں ہوتا. سمجھنا بھی ایک چیز ہے، لیکن اصل ہے دین سے محبت ہونا، دینی اقدار سے محبت ہونا، عشق ہونا. اولیاء اللہ نے اس گر کو پہلے ہی پہچان لیا، اور صحابہ میں بھی اصل یہی گر پایا جاتا تھا، اور بعد میں تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہی بات پائی جاتی تھی کہ ایک والہانہ عقیدت اور محبت اور جذبہ اور عشق اور چاہت جو ہے وہ دین اور دینی اقدار کے ساتھ میں جو ہمارے دلوں میں اللہ نے ودیعت فرما دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو قرآن پاک کے ساتھ میں بھی ہمیں بڑا لگاؤ ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں شوق کے ساتھ پورا قرآن پاک پڑھوا لیتے ہیں، سننے کی بھی سعادت دیتے ہیں، سنانے کی بھی سعادت دیتے ہیں. اور یہ جو پورا قرآن پاک میرے دوستو ہم سنتے ہیں، مجموعی طور پر قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور قرآن میں اللہ پاک نے ہم سے کیا چاہا ہے، ہر مسلمان اس کو اجمالی طور پر سمجھتا ہے. اللہ چاہتے کیا ہیں، اللہ فرماتے کیا ہیں، وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، ان کا کلام ہے. جب کوئی بات کرتا ہے، جب کوئی کلام کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ بھئی یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے آدمی، جس کی بات ہے وہ بات میں کیا بات ہے، کیا بات کہی جا رہی. تو اللہ پاک کا جب کلام ہمیں سنایا جا رہا ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے ہم سے. دنیا چند روزہ ہے، تمہیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم سب میرے بندے ہو، میری بندگی کرنے کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں رکھا ہے، تم سب کو میں آزمانا چاہتا ہوں، تمہاری محبت کو آزمانا چاہتا ہوں، تمہاری وفاداری کو آزمانا چاہتا ہوں، تمہاری سمجھ اور عقل کو آزمانا چاہتا ہوں، تمہارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنا ایمان رکھتے ہو. کچھ چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں، کچھ چیزوں سے میں ناراض ہو جاتا ہوں. کون سی چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں، کن کن چیزوں سے میں ناراض ہو جاتا ہوں ان کی تفصیلات یہ ہیں، جب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں اور کیا کروں گا، اور جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں اور کیا کروں گا، اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. پچھلے زمانے میں بھی انسان ہمیشہ آتے رہے ہیں، آئندہ بھی قیامت تک لوگ آتے رہیں گے. سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، سب کے لیے ایک ہی اصول ہے. جیسے اللہ نے پیدا ہونے کا نظام نہیں بدلا، مرنے کا نظام نہیں بدلا، کھانے پینے کا سسٹم نہیں بدلا، یعنی کہ پہلے زمانے کے لوگ منہ سے کھاتے تھے، اس زمانے کے لوگ منہ سے نہیں کھاتے ہیں، جیسے یہ ایک نظام ہے اللہ پاک کے، سنتیں ہیں، ایسے ہی کامیابی ناکامی، خوش ہونے ناخوش ہونے، راضی ہونے نہیں راضی ہونے کے جو اصول ضابطے ہیں وہ پہلے سے ازل سے ایک ہی مقرر ہیں اور قیامت تک ایک ہی رہیں گے. وہ یہ ہے کہ میں اپنے مخصوص بندوں کو چن کر ان کو پیغام بری کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کروں گا، اور ان کے ذریعے سے اپنی بات میں تم تک پہنچاؤں گا. اور ان مخصوص بندوں میں سب سے بڑے مرتبے کے، سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ محبوبیت والے، سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ حکمت والے، سب سے زیادہ معجزات والے، سب سے زیادہ کمالات والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ رحم اور کرم والے، سب اعتبارات سے سب سے زیادہ وہ امام الانبیاء، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کے ذریعے سے جو بات میں نے انسانوں کو سمجھا دی، بتا دی، وہ قیامت تک کے لیے ہے، آخری انسان کے لیے، آخری انسان تک کے لیے ہے، اور انسانوں کے لیے نہیں صرف بلکہ جنات کے لیے بھی، جنات اور انسان دونوں آپ کی امت میں شامل ہیں۔ اور شروع دن سے پہلے جب سے آپ نے تبلیغ شروع فرمائی، اللہ نے قرآن پاک میں دونوں کا برابر ذکر فرمایا ہے کہ جنات نے بھی قرآن پاک سنا اور انہوں نے بھی ایمان کو قبول فرما لیا۔ اور جنات نے اپنے قرآن پاک سننے اور ایمان لانے کے بعد میں کیا تفصیلات بیان کی، اپنی قوم میں جا کر کیسے ان کی تبلیغ کی، اس کی تفصیل تک بیان فرما دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ جن ایک مستقل سورہ ہے قرآن پاک میں۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا سے شروع ہوتا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے پاس اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے۔ پورا رکو جو ہے وہ اصل میں جنات کا بیان ہے اپنی قوم میں جو انہوں نے کیا ہے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہمارے بارے میں لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، ہمارے میں کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ان کو ستاتے ہیں، وہ سب اس میں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کچھ انسانوں میں کے لوگ جنات سے ڈرنے لگے اور ان سے انہوں نے پناہ مانگنے لگی، تو جو جنات میں کے لوگ تھے وہ اور زیادہ تکبر میں آ گئے، انہوں نے لوگوں کو اور ستانا شروع کر دیا۔ اور جب اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور لوگوں کا یہ خوف دور ہو گیا کہ جن تو تم سے بھی چھوٹے درجے کی مخلوق ہے، بڑے درجے کی نہیں ہے، تو پھر ان کا رعب ختم ہو گیا، تو ان لوگوں کے حوصلے بھی کم ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو ستانا بھی چھوڑ دیا۔ اب جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر کبھی کہیں کہیں شیاطین پھر کسی کو ستا دیتے ہیں، جنات پھر کسی کو ستانے لگتے ہیں، ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آپ انسانوں کی طرف بھی مبعوث ہیں اور آپ جنات کی طرف بھی مبعوث ہیں، اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہیں، اور سارے عالم کے لیے مبعوث ہیں۔ کوئی جزیرہ، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی زبان بولنے والا، کسی کو ایکسپشن نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے اس میں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام پاک رکھا ہوا ہے، اور سب کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ نے اس کلام پاک کو سمجھایا، اور حدیثوں کے ذریعے سے بھی اللہ کی مرضیات کو سمجھایا، اور خود عمل کر کے بتایا، اور صحابہ کی تربیت فرمائی کہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، اور صحابہ کی تربیت اس میں بھی فرمائی کہ کیسے لوگوں سے عمل کروانا ہے۔ تربیت دونوں طرح کی آپ نے فرمائی، خود ان کی تربیت فرمائی کہ یہ کام کیسے کرو گے، اور یہ بھی تربیت فرمائی کہ دوسروں تک یہ پیغام کیسے پہنچاؤ گے اور کیسے منتقل کرو گے، اس دین کو آنے والے نسلوں تک جو ہے نا برابر اس کو پہنچاتے رہو گے۔ اور پھر ان سے لینے والوں نے پھر وہی کام کیا، پھر ان سے سیکھنے والوں نے پھر وہی کام کیا، پھر ان سے سیکھنے والوں نے یہ کام کیا، الى قیام القیامہ، قیامت کے قائم ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائیں گے۔ اور میرے دوستو، اللہ پاک نے صاف قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو، اور اس سے نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو میرے وعیدوں سے ڈرتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پاک سے نصیحت کر دو اس آدمی کو جو میرے وعیدوں سے ڈرتا ہو۔ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا تکلیف دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی ایک پیج کو دیکھو، ایک ہی صفحے کو دیکھو، ایک ہی قسم کے صفات پر نظر رکھو، نہیں، رحم بھی میرا ویسے ہی ہے، انتقام بھی میرا ویسے ہی ہے، سزا بھی میری ویسی ہے، پکڑ بھی میری ویسی ہے۔ تو جو وعدے ہیں ان کے اوپر یقین کرنا اور ان کی طرف لپکنا ہے، اور جو وعیدیں ہیں ان سے ڈرنا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اپنے سے، اے میرے بندو تم ڈر جاؤ، سمجھو اس حقیقت کو کہ میں کیسا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، جو چاہوں کروں، جس کے ساتھ چاہوں کروں، جیسا چاہوں کروں، جب چاہوں کروں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے ارادے کو کینسل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک اپنے ارادے کو نافذ کرنے میں ٹائم نہیں طلب کرتے، ٹائم نہیں چاہیے ان کو، اور ان کو ارادے کو نافذ کرنے میں کچھ کوشش اور تدبیر نہیں کرنی پڑتی ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا, پر وہ چیز ہو جاتی ہے. فعال لما يريد, وہ جو ارادہ کریں وہ کرنے والے ہیں. جیسے دنیا میں ان کا یہ ہوتا رہتا ہے, لوگوں کے انسانوں کے سامنے مشاہدہ ہوتا رہتا ہے, ایسے ہی آخرت میں ہونے والا ہے. قرآن پاک میں یہ تفصیلات بتائی گئیں کہ میں خالق و مالک ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, میں رب ہوں, میں بے نیاز ہوں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, میں قدرت والا ہوں, میں علم والا ہوں, میں حکمت والا ہوں, حفاظت میں کرتا ہوں, عزت و ذلت میرے ہاتھ میں ہے, نفع و نقصان میرے ہاتھ میں ہے, تندرستی بیماری میرے ہاتھ میں ہے, موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے, ساری مخلوق محتاج ہے اور ساری مخلوق فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم سب فقیر ہو. لوگوں میں کسی کا ایکسپشن نہیں ہے. بادشاہ وہ بھی فقیر, وزیر وہ بھی فقیر, منسٹر وہ بھی فقیر, تاجر وہ بھی فقیر, امیر وہ بھی فقیر, غریب وہ بھی فقیر, عالم وہ بھی فقیر اور جاہل وہ بھی فقیر, شہری وہ بھی فقیر اور بدوی وہ بھی فقیر. ساری مخلوق یہاں سے وہاں تک فقیر ہے. اور انسانوں کا کیا حساب ہے؟ سارے جنات فقیر. اور جنات کا کیا حساب ہے؟ سارے آسمان کی مخلوق اور فرشتے فقیر. یسألہ من فی السماوات والارض, مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں, اور مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو زمین میں ہیں. کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کی ایک شان ہوتی ہے. سب بھکاری ہیں, سب مانگتے ہیں, میں اکیلا داتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا, اس لیے انہوں نے حکم فرمایا, میرا یہ حکم ہے, یہ کرنا پڑے گا. انہوں نے منع کیا کہ اس بات سے میں منع کرتا ہوں, یہ حرام ہے, اس سے بچنا پڑے گا. یہ کام تم کر سکتے ہو, یہ کام تم نہیں کر سکتے. یہ کام کرو گے تو میں راضی ہوں گا اور تم کو کامیاب کروں گا. یہ کام اگر جو نہیں کرنے کا ہے تم کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور ناکام کر دوں گا. میں جب پکڑنے پر آؤں گا تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا, میں حفاظت کرنے پر آؤں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اگر کسی سے خیر کو میں روک لوں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ دے دے, اگر کسی تک شر میں پہنچانا چاہوں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ روک لے. اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ خیر کو روک لے, کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو دینے والا ہو, اور اگر اللہ پاک شر کو روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس شر تک لوگوں کو پہنچانے والا ہو. حق تعالی شانہ جس کے لیے جب جو چاہے فیصلہ فرما سکتے ہیں. اس کا تعارف پورے قرآن پاک میں پھیلا ہوا ہے. جب حفاظت کرنے پر آئے تو کس طرح سے کریں گے؟ کچھ نہیں کہا جائے, کسی بھی چیز کو وہ ذریعہ بنا لیں گے حفاظت کا, اور بغیر ذریعے کے بھی حفاظت فرما دیں گے. دونوں نمونے اور دونوں نقشے بیان فرمائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے بتا دیا بغیر کسی چیز کی وساطت کے. کوئی ذریعہ اور کوئی مینس استعمال نہیں ہوا اس کام کے لیے کہ ابراہیم کو کیسے بچایا جائے, یہ بتانے کے لیے. اسماعیل کو کیسے بچایا جائے, یہ بتانے کے لیے کوئی مینس استعمال نہیں ہوئے, کوئی سبب اختیار نہیں کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام چھری چلائے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے گلے پر, اللہ کے حکم سے اللہ نے چھری کو کہا خبردار اگر اسماعیل کے حلق کا ایک رواں بھی کٹ جائے. مجال نہیں تھی چھری کے لیے کہ وہ کاٹ سکے اللہ کے حکم کے بغیر, مجال نہیں تھی آگ کے لیے کہ وہ جلا سکے اللہ کے حکم کے بغیر. مولانا روم نے لکھا ہے کہ نمرود نے آگ کے قریب کھڑے ہو کے کہا کہ کیا ہوا تجھے, 40 دن ہو گئے ابراہیم کو اس میں اور اس کے بال تک نہیں جلتا ہے, اور وہ آرام سے ہیں, مسکراتے ہوئے ہیں, چونکہ وہ سلامتی والی ان کے لیے ہو گئی ہے. آگ سے آواز آئی, آگ نے کہا کہ میں جلانے کی صفت رکھتی ہوں مگر تو آ جا. جلانے کی صفت میرے میں ویسے ہی ہے, میں آگ آگ ہی ہوں, خدا نے مجھے جلانے کے لیے ہی بنایا ہے, مگر انتظار مجھے تیرا ہے. ابراہیم پر میری نہیں چل رہی اس لیے کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہوا, میں نہیں کر سکتا. چاہے وہ سبب کو اختیار کر کے حفاظت کرے, چاہے بغیر سبب کے اختیار کرے, سبب چاہے معمولی ہو اور چاہے سبب بڑا ہو. انبیاء کے امام کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کر دی, جبکہ قرآن پاک خود کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سارے گھروں میں کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اور حفاظت فرما دی کس سے؟ مکڑی کے جالے سے. اور کس کی؟ امام الانبیاء کی, انبیاء کے سردار کی حفاظت فرما دی. وہ پکڑنے پر آ جائیں تو ایسی چیز سے پکڑے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ نمرود کے اندر اللہ نے مچھر گھسا دیا ہے, اور اللہ پاک کی شان ہے کہ دماغ میں وہ کسی طرح گھس گیا, مرا نہیں. بعض جگہوں سے منفذ ہے دماغ کو, راستہ ہے, وہ اس میں سے اندر پہنچ گیا. اب وہ اس کی وہاں پہ ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی. اب وہ جناب ہر تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ ٹک ٹک کرتا تھا, اس کے سر میں اتنی ٹیچ ہوتی تھی, اتنی ٹیز ہوتی تھی کہ بالآخر حکیموں نے یہ طے کیا کہ جتنی دیر اس کے سر پہ جوتے مارے جائیں گے اتنی دیر اس کو آرام رہے گا. یہی ہوتا تھا نمرود کے ساتھ. جب وہ پکڑ پر آئے تو نمرود جیسے بادشاہت کو, جس کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی, پوری دنیا بادشاہت بہت بڑے لیول پر کرنے والے چار ہی بڑے لوگ گزرے ہیں, اس میں سے ایک نمرود کا بھی نام آتا ہے, اللہ پاک نے پکڑ لیا تو ایسے پکڑ لیا. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما لی تو کیسے حفاظت فرما دی. موسیٰ علیہ السلام کو پال کے بتایا تو کہاں پال کے بتا دیا. 70,000 بچوں کو جس نے صرف موسیٰ کے خاطر قتل کیا تھا, مرڈر کر دیا تھا, 70,000 بچوں کو ماؤں کے پیٹ چیر چیر کر جن بچوں کو ذبح کیا گیا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ پیدا ہونے پائے, اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں تیرا باپ پال کے پالے گا اس کو, میں پلواؤں گا اس کو, کیسے پالتا ہے. حق تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ کو پیدا بھی فرمایا, ان کی حفاظت بھی فرمائی, موت کے اسباب میں ان کی حفاظت فرمائی. تابوت میں رکھ کے چھوڑ دیا ماں نے, پھر بھی بچہ زندہ ہے. پانی میں چھوڑ دیا ماں نے, پھر بھی بچہ زندہ ہے. دشمن کے ہاتھ لگ گیا بچہ, پھر بھی بچہ زندہ ہے. اور دشمن کو مجبور کر دیا کہ نہیں تو اس کو پالے گا. حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, میں تمہاری محبت موسیٰ اس کے دل میں ڈال دوں گا اور اپنی آنکھوں کے سامنے تم کو پالوں گا, اپنی نگرانی میں تم کو پالوں گا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ فرما دیا. جب محبت دل میں گھس گئی فرعون کے تو پھر کیا تھا, پھر تو سب سے زیادہ فکر اس کو اس بچے کو بچانے کی لگ گئی تھی. حق تعالیٰ جب پالنے پر آئے تو ایسے پالتے ہیں, جب پکڑنے پر آئے تو ایسے پکڑتے ہیں. ایک ہی چیز کو کسی کی نجات کا ذریعہ, ایک ہی چیز کو کسی کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل, قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے, پانی کے پاس پہنچ کے پھنس گئے, پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لشکر, سامنے سے سمندر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. قال کلا, فرمایا ایسی بات نہیں ہے, اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں, پکڑے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے, کوئی راستہ نکلے گا. کیا راستہ نکلے گا جب موت آنکھوں کے سامنے آ گئی؟ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام تسلی میں ہیں, فرمایا راستہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اضرب بعصاک البحر, سمندر پہ مارو اپنا عصا. یہ کوئی جانور ہے جس کو مار کے ہنکانا ہے؟ نہیں, بس اللہ نے کہا کہ مارو سمندر پہ, دیکھو ہماری قدرت کا کرشمہ, ہم بھی ہیں کچھ, ہماری ذات دیکھو, ہماری صفات دیکھو, ہماری قدرت دیکھو, ہماری قدرت کے کرشمے اور اس کے نظارے دیکھو, مارو سمندر پہ اپنا عصا. حضرت موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا پانی کے اوپر تو پانی میں فن فلق البحر فکان کل فرق کا طود العظیم, سمندر پھٹا ہے اور اس کے ایسے بڑے بڑے ڈھیر کھڑے ہو گئے پانی کے, کا طود العظیم, بڑے بڑے انبار کی طرح سے پانی ایک طرف کھڑا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی پار, بنی اسرائیل بھی پار. فرعون نے دیکھا کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا, راستہ تو میرے لیے اصل بنا ہے. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا لے کے جا رہے تھے اور اس کے بعد اس کو تیز کرنے کے لیے اور اپنا گھوڑا اس سے ذرا آگے کرتے تھے تو وہ جوش میں اپنا گھوڑا اور تیز کرتا تھا, چونکہ جلدی کرنے کا تھا وہاں پہ, چونکہ سب کو ملا دینے کا تھا وہاں ایک ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور پورا نظام غیبی فرشتوں کا جو ہے نا وہ چل رہا تھا, یعنی اس پلاننگ میں اور اس نظام میں جبرائیل علیہ السلام لگے ہوئے تھے کہ کیسا کرنا ہے, اس کو بیچ میں کیسے لے کے آنا ہے. یہیں پہنچ کے تو جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے سامری نے مٹی اٹھا لی تھی, جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے سامری نے مٹی اٹھا لی تھی, جس کے بعد پھر گوشالہ پرستی میں اس نے اپنی قوم کو مطلع کر دیا. اور قرآن پاک میں ہے وہ کچھ بھی, اس نے موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا, جب اس نے بچھڑا بنا دیا اور بچھڑے میں وہ مٹی ڈال دی اور اس نے آواز دینی شروع کر دی اور اس نے لوگوں کو اس کی پرستش میں مطلع کر دیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد تور سے اس سے یہی پوچھا تھا کہ تیرا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا. اثر انی قبضت قبضتا من اثر الرسول فنبذتها, وہ جو رسول کا نشان تھا, اس رسول کے گھوڑوں کا جو نشان تھا, اس کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی, کیونکہ میں نے وہاں ایک قدرت کا کرشمہ دیکھا کہ جہاں ان کا گھوڑا پیر ڈالتا ہے وہاں ہریالی اگ جاتی ہے, ریتی پہ بھی پیر پڑتا ہے ریت میں بھی تو وہاں ہریالی اگ جاتی ہے. میرے دماغ میں آ گیا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے, بھائی میں نے وہ اٹھا کے رکھ لیا تھا, اب جب یہ بچڑا بنا اس کے منہ میں نے ڈالا تو وہ پکارنے لگا. یہی قصہ ہو گیا تھا. جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھا رہے تھے فرعون کے گھوڑے, وہی پانی ہے, تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے. فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ جیسے ہی پانی کے درمیان میں پہنچا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس فاغ رکھنا ہوں فی الیم, پورے پانیوں کو ہم نے ملا دیا اور وہی سب کو ڈھیر کر دیا. فاذا ہم خامدون, سارے بج کر رہ گئے, سیکنڈوں کے اندر سارے برباد ہو گئے. اللہ جب پکڑنے پر آئے, ایک ہی چیز کو کسی کے لیے نجات کا سبب اور وہی چیز کو دوسرے کے لیے ہلاکت کا سبب. وہ جیسا بھی چاہیں پکڑ لیں, یا تو انسانوں کو پانی میں لے جا کے ڈبوئیں جیسے فرعون کے ساتھ کیا اس کو بیان کیا, یا انسانوں کے پاس پانی کو لے کر آ جائیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا ہے, اس کو قرآن پاک میں بیان. یہ قرآن پاک میں جو تفصیلات ہیں وہ انہی حقائق کو کھولنے کے لیے. کوئی چیز کسی بھی شکل میں ہم سے بچ نہیں سکتی ہے. پانی میں پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے, ہم پانی خود ہی پہنچا دے سکتے ہیں. دیکھو سیلابوں کے اندر اور طوفانوں کے اندر کیا قصے پیش آ رہے ہیں, کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں. لوگوں کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا ہوں گا کہ بھئی ایسے حالات ہو جائیں گے, ایک ایک ملین, دو دو ملین, تین تین ملین آدمی پانیوں میں گھرا ہوا رہ جاتا ہے. چاہے تو اللہ پاک پانی کو پہنچا دیں, چاہے تو لوگوں کو ہلاکت کی جگہ پر پہنچا دیں, چاہے جہاں اطمینان سے لوگ ہیں وہیں عذاب آ جائے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے, آسمان سے آگ کی بارش ہو جائے, آسمان سے بارش ایسی آ جائے کہ وہی ہلاکت کا سبب ہو جائے, زمین پھٹ جائے اور زمین کے اندر لوگوں کو دھسا دیا جائے, ہواؤں کے چھکر چلیں اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ہوائیں پٹک دیں. یہ سارے واقعات قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیے گئے اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں قدرت والا ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, تم سب میرے محتاج ہو, تمہیں دنیا میں ایک مقصد کے لیے میں نے رکھا ہے, تم میری بندگی کرو, میری عبادت کرو, میرے نبی کے طریقوں پر چلو. یہ دنیا اپنے حالات کے اعتبار سے تمہیں لے کر چلتی رہے گی, اس میں نرمی بھی آتی رہے گی, اس میں گرمی بھی آتی رہے گی, اس میں عسر بھی ہے, اس میں یسر بھی ہے, اس کے اندر شدت بھی ہے, اس کے اندر خفت بھی ہے, اس کے اندر سرا بھی ہے, اس کے اندر ضرا بھی ہے. کبھی تمہیں تکلیفیں آئیں گی, کبھی مصائب آئیں گے, کبھی حالات آئیں گے, کبھی پریشانیاں آئیں گی اور کبھی خوشیاں آئیں گی, سہولتیں آئیں گی, شادیاں آئیں گی, شادمانیاں ہوں گی. یہ دونوں قسم کا نظام پورے معاشرے کے اعتبار سے بھی چلتا رہے گا, انفرادی اعتبار سے بھی چلتا رہے گا, فیملیوں کے اعتبار سے بھی چلتا رہے گا. ایک ہی گھر میں شادی ہو رہی ہے, اس کے بازو کے اندر ماتم کدا لگا ہوا ہے, ایک کے یہاں انتقال ہو گیا, سارے رونے پرانے میں لگے ہوئے ہیں, اور دوسرے کے یہاں شادی ہو رہی, سارے ہنسی خوشی میں لگے ہوئے ہیں. ایک کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے, سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں, فیملی پوری خوش ہو رہی ہے, دوسرے کے یہاں بچہ ختم ہو رہا ہے, سارے لوگ افسوس کے اندر ہیں. یہ نظام دنیا کا میرے دوستو ایسا ہے کہ اس میں تعالی شانہ دونوں طریقوں سے انسان کو ہلاتے رہتے ہیں, چھلنی میں ڈال کے. اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے, اس کے صبر کی آزمائش ہوتی رہتی ہے, اس کے شکر کی آزمائش ہوتی رہتی ہے, اس کے رجوع اللہ کی آزمائش ہوتی رہتی ہے, اس کی غفلت کی آزمائش ہوتی رہتی ہے, اس کے گناہوں کے اثرات کو دھویا جا رہا ہوتا ہے, اس کی غفلت کو دھویا جا رہا ہوتا ہے. اور حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے اعمال کی وجہ سے پوری آب و ہوا خراب ہوتی ہے, پانی خراب ہو جاتا ہے. پتہ ایک ہے پانی کا خراب ہونا سائنسی اعتبار سے, اور ایک ہے پانی کا خراب ہونا روحانی اعتبار سے. ایک ہے ہوا کا خراب ہونا سائنسی اعتبار سے, اور ایک ہے ہوا کا خراب ہونا اعمال کے اعتبار سے. یہ جو اعمال کے اعتبار سے جب آب و ہوا خراب ہوتی ہے, قرآن پاک میں بیان فرمایا گا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو بر و بحر میں فساد ہے, خشکی اور تری میں فساد ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سمندروں میں طوفان ویسے ہی آ رہے ہیں, ہریکن ویسے ہی آ رہے ہیں, یہ سیلاب ویسے ہی آ رہے ہیں. فرمایا عملوں کی وجہ سے آ رہے ہیں انسانوں کی. قرآن پاک کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, سمندروں میں جتنی خرابی آ رہی وہ, اور خشکیوں میں جتنی خرابیاں آ رہی ہیں, نئی نئی بیماریوں کا پیدا ہونا, نئے نئے بیکٹیریا کا پیدا ہونا, نئے نئے جراثیم کا وجود میں آ جانا, اور نئے نئے حالات میں لوگوں کا گرفتار ہو جانا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے. جب انسانوں کے عمل اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ جو عناصر کا نظام ہے, آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ پورا تتر بتر ہو جاتا ہے, درہم برہم ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی اس کے اندر کہ پھر یکے بعد دیگرے اس خرابی کے اثرات ظاہر ہوں گے, ایسے جیسے کسی نے موتیوں کا ہار توڑ دیا ہو اور ایک کے بعد دوسری موتی پورے ہار میں سے گر پڑتی ہے. جب زلزلوں کا عذاب اور اللہ کی طرف سے اس نظام کو درہم برہم ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ شروع ہوگا, جب سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوگا, جب پتھروں کے برسنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو یہ قطع اللیل المظلم, اندھیری رات کے ٹکڑیوں کی طرح سے ایک کے بعد دیگر یہ سلسلہ چلے گا. ایک سے فارغ نہیں ہوئے دوسرا, دوسرے سے فارغ نہیں ہوئے تیسرا, ایک حادثے سے آپ نکلے نہیں دوسرا, دوسرے سے انسانیت نکلی نہیں تیسرا, ایک مصیبت سے نکلے نہیں دوسرے میں, دوسرے سے نکلے نہیں تیسرے میں. فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اور یہ فرمایا کہ یہ پوری سزا نہیں ہوتی, یہ پورے عمل کا ظہور نہیں ہے کہ کتنا برا عمل لوگوں کا ہو گیا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, جو انہوں نے کیا ہے اس کا تھوڑا چکھنے کے لیے, جو لوگ کر رہے ہیں اس کا جو ریئیکشن ہے, اس کا جو ریزلٹ ہے, نتیجہ ہے, اس کا تھوڑا سا اثر ہم دکھاتے ہیں تاکہ چکھ لیں کہ تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کما رہے ہو, کیا ارن کر رہے ہو, کس چیز کو تم کما رہے ہو, یہ بتانے کے لیے ہم کرتے ہیں. چونکہ انسان غلط فہمی میں ہوتا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور اس لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں ہماری بات کو اور واپس ہو جائیں اللہ کی طرف, چھوڑ دیں اپنی اس پر پرانی زندگی کو. پرانے وتیرے کو، پرانے طور طریق کو، پرانی طرز زندگی کو، پرانی معیشت کو، پرانی معاشرت کو، اور پرانے معاملات کو، پرانی عبادتوں اور عقیدوں، جتنے چیزوں میں گڑبڑ لوگوں نے کی ہوئی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ باز آ جائیں. پورا قرآن پاک میرے دوستو، ایک ایک سطر اس کی، ایک ایک لفظ اس کا نصیحتوں سے بھرپور ہے، ہدایتوں سے بھرپور ہے، پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ رحم فرما کر اللہ پاک نے ہر انسان، مرد اور عورت کو سمجھایا ہے، کھول کھول کر جگہ جگہ اس بات کو بتایا گیا ہے تاکہ یہ انسان اپنی عاقبت خراب نہ کرے، اپنا انجام برا نہ کرے، خدا کے عذاب سے بچنے کی شکل اس کے سامنے آ جائے. میرے دوستو، حالات حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو. بڑا پرفتن زمانہ ہو گیا، بہت پرفتن حالات ہو چکے ہیں، اتنا اضمحلال ہے. کوئی دن کو میڈیا کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ مسلمانوں کو خوش ہونے کی کوئی بات سنیں گے. ہر جگہ ایک صدمہ ہے، ہر جگہ موتوں کے حادثات ہیں، ہر جگہ تکلیف دینے والے واقعات ہیں. پوری دنیا، اسپیشلی پوری دنیا کا مسلمان ٹوٹا ہوا ہے، اس وقت بکھرا ہوا ہے، شیرازہ اس کا منتشر ہے، اور وہ تباہ و بربادی کے دہانے پر ہے، اور ہر کسی کا دل دکھا ہوا ہے، انڈیویجول حالات کے اندر بھی اور کلیکٹیولی حالات کے اندر بھی. یہاں سے مت. اور میرے دوستو، دل کا ٹوٹنا بہت سخت ہوتا ہے، دل کا صدمہ بہت سخت ہوتا ہے. ہائے مجبور یہ انسان، کیا سوچے اور کیا ہو جائے، شیشہ ٹوٹے گل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے. ایک گلاس توڑ دیجیے آپ، چھن چھن پورا گھر یہاں سے وہاں تک وہ ہو جائے گا، مسجد پوری آواز میں اور شور میں آ جائے گی، سینکڑوں انسانوں کے دل بریک ہو گئے ہوں، ٹوٹ گئے ہوں، کچھ نہیں رہا ان کے پاس، کوئی کچھ آواز ہی نہیں آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو دل ہوتا ہے انسانوں کا، یہ بہت قیمتی ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے بیت اللہ کا، بیت اللہ کے طواف کے دوران کھڑے ہو گئے بیت اللہ کے پاس، اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، اے بیت اللہ، اللہ کے گھر، میں جانتا ہوں کہ تیری عظمت کتنی ہے، اللہ نے تجھے مرکز بنایا ہے، سارے مسلمانوں کا قبلہ بنایا ہے، سارے مسلمان عبادت تیری طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں نماز، تو بہت عظیم ہے اللہ کی نظر میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہر مسلمان کا دل اللہ کی نظر میں تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور اکرام والا، محترم والا، احترام والا ہے. اس لیے میرے دوستو، حالات کے اندر تو ہوتا ہے بندہ، اللہ پاک سے عافیت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سہولت مانگے، اور اس دنیا کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو، صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرت کو اپنے سامنے رکھ کے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا ہے اس دنیا میں، آپ کا جو ٹائم گزرا ہے اس دنیا میں، آپ کے جو حالات ہیں، اوزی تو فی اللہ مالم یوزا احد و اخب تو فی اللہ مالم یوقب احد، مجھے اللہ کے لیے اتنا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا، اور مجھے اللہ کے لیے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا گیا. کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، بھوک پیاس کی شدت، دو دو تین تین دن کے فاقے اللہ کے نبی کے گھر پر، اللہ کے پورے گھرانے نبوت پر، پورے ازواج مطہرات پر. فرماتی ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم پورے مہینے گزار دیتے تھے، اور مہینہ ختم ہو کے چاند نکل آتا تھا، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، پھر دوسرا مہینہ گزرتا تھا اور چاند نکل آ جاتا تھا دوسرے مہینے کا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، اور تیسرا چاند ہم دیکھ لیتے تھے، گھر میں چولہا سلگانے کی نوبت نہیں آتی تھی. صحابیات نے کہا، خدام نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کا گزارا کس پر تھا؟ فرمایا کہ علی الاسودین، دو کالی چیزوں پر ہمارا گزر تھا، کالے کھجوروں پر، اور پانی بھی دور سے کالا نظر آتا ہے، تو پانی اور کھجور پہ ہم دو دو تین تین مہینے نکال دیتے تھے. یہ گھرانے نبوت کا حال ہے. ما شبع آل محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا پوری عمر میں، کبھی سحر ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، اور دو مرتبہ کھانے کی تو نوبت ہی بہت کمائی ہے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن دو مرتبہ کھانے کی نوبت بہت کمائی ہے. ایسے تو حالات آپ پر گزرے، خوف کے حالات، پریشانی کے حالات، تنگی کے حالات، کبھی آپ کی بیٹی کا پیٹ پھاڑ دیا گیا، کبھی آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں محض اسلام کی وجہ سے طلاق پا کے گھر آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو محض اسلام اور ہجرت کرنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا تھا، پتہ ہی آپ کو کہ وہ شہید ہو گئی پھر مدینہ منورہ جانے کے بعد. کبھی چچا کو شہید کر دیا گیا ہے، کبھی یہ مسلمان کی تکلیف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر مسلمان اولاد سے زیادہ محبوب تھا، ہر مسلمان آپ اولاد سے زیادہ محبوب تھا، ہر ایک کا دکھ آپ کے لیے ویسے ہی تھا. پوری زندگی میرے دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزاری ہے، وہ بتا دیا کہ یہ دنیا کس طرح سے گزرتی ہے اور کیسے کیسے حالات آتے ہیں. اور یہ فرمایا آپ نے کہ جب میری امت کو کہیں کوئی تکلیف پہنچے، وہ میرا دکھ یاد کر لیا کرے، میرے جیسا دکھ کسی کو نہیں پہنچا، اور میرے دکھ سے اس کو تسلی ہو جایا کرے گی. میرا دکھ سب کے لیے سبق ہے، اور میرا دکھ سب پہ بھاری ہے، سب کو بس ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پر سکرات کی تکلیف شروع ہوئی روح کے پرواز ہونے کی اور جسم سے روح کے الگ ہونے کی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت سے آپ نے پوچھا کہ کیا ہر ایمان والے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ تو ایک نظام ہے کہ جب روح الگ ہوتی ہے جسم سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی تکلیف گوارا نہیں ہے, اے ملک الموت پوری امت کی تکلیف مجھ پہ ڈال دے, بس جتنا میری دکھ مجھے چاہے دکھ ہو جائے میں سہ لوں گا مگر میری امت کو کچھ آسانی ہو جائے. ایسے شفیق رسول تھے میرے دوست, اللہ کے ایسے حبیب. انہوں نے ایک پاکیزہ زندگی ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ اس دنیا کے اندر تو گزران ہے, بہرحال گزارنا ہے, سختیوں میں بھی, نرمیوں میں بھی, خوشیوں میں بھی, غمیوں میں بھی, سہولتوں میں بھی, تنگیوں میں بھی, ہر قسم کے حالات آئیں گے, لیکن ہر حال میں ایمان بچانا اصل ہے, ہر حال میں قرآنی زندگی کو باقی رکھنا الگ ہے اصل ہے, ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کو رکھنا اصل ہے محفوظ. یہ ہے جو قرآن پاک نے ہمیں سبق دیا ہے, درس دیا ہے. اس لیے جیسے ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں اور اپنے دل میں بار بار بولیں کہ یا اللہ اس کے ایک ایک لفظ پر میں یقین رکھتا ہوں, اس کا حلال میں حلال سمجھتا ہوں, اس کے حلال کو میں حرام سمجھتا ہوں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, یہ بالکل محفوظ آپ کا کلام ہے اور اس پر میرا یقین میرا ایمان ہے. آپ نے کتاب نازل فرمائی, آپ کی مہربانی ہے, اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں گا. یہ آدمی عزم اور توبہ بھی کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے اور اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی. میرے دوستو دعا کرو اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک اس امت مسلمہ کے ساتھ خصوصی معاملہ فرما کر رحم کا کرم کا معاملہ کر دے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه وكما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله, نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے مولا کریم ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, ہم سے بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں. اے اللہ سرا وعلانیتا دانستہ اور نادانستہ اندھیروں میں اجالوں میں خلوت میں جلوت میں مال کی نعمتوں میں جان کی نعمتوں میں, اے پروردگار ہم جیسا کوئی نکما نہیں, ہم سے بڑی کوتاہی اور غفلت ہو گئی ہے. آپ کی نعمتیں ہم ہمیشہ سے استعمال کرتے رہے لیکن نہ ہم نے آپ کو پہچانا نہ آپ کی نعمتوں کے حق کو پہچانا. آپ کے حبیب نے ہمارے لیے رو رو کر اپنے پیروں میں ورم لا کر راتوں کو جاگ جاگ کر سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے خون کو بہا کر اپنے پسینے کو بہا کر انہوں نے شفقت کر کے ہمیں ہماری تربیت کا نظام کیا لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اے پاک پروردگار ہم بہت بڑے مجرم ہیں, ہمیں اپنی غلطیوں کا اقرار ہے, ہم بہت شرمندہ ہیں. اے اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں. اے مولا کریم ہم اپنی ان غلطیوں سے معافی کے خواستگار ہیں, آپ کے دریائے کرم سے امید رکھتے ہیں, آپ ہم تمام کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے کریم کرم فرما دے, اے رحیم رحم فرما دے. یا اللہ آپ کی صفت عفو کی ہے, آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے مولا کریم معاف کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, یا اللہ معاف نہیں کرنے سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے کلام کو ہم نے سنا ہے پڑھا ہے, اے اللہ ہم یقین رکھتے ہیں اس پر، ایمان لاتے ہیں اس پر، ایک ایک بات آپ کی سچ ہے، ایک ایک بات آپ کی حق ہے، آپ کے نبی نے ہم تک پیغام پہنچا دیا آپ کا اور حق ادا کر دیا انہوں نے، کوتاہی تو ساری ہم سے ہے، اور انہوں نے پوری تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا اور پوری انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے حبیب نے حق ادا کر دیا ہے، آپ کے حبیب نے تبلیغ فریضہ تبلیغ کو پورا ادا فرما دیا ہے، آپ کے حبیب نے پوری انسانیت اور پوری امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے پروردگار ہماری طرف سے کروڑوں درود و سلام ان پر نازل فرما، یا اللہ کوتاہی ساری ہماری ہے، ہم تمہیں ہمیں معاف فرما دے، اس قرآن پاک کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ فرما دے، ہمارے دل و دماغ کو اس سے معطر و منور فرما دے، ہماری آنکھوں میں اور ہمارے کانوں میں اور ہماری زبانوں میں اس کی چمک ظاہر فرما دے، ہمارے ہاتھوں پیروں میں اس کے اثرات کو ظاہر فرما دے۔ یا اللہ، اے اللہ انفسی اور آفاقی ساری نعمتوں میں آپ کے مبارک کلام کے اثرات کو ظاہر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، جو نہیں کہہ سکے لیکن امیدوار ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، جو حیات ہیں ان کو بھی معاف کر دے مولا، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے تو تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ یہ بوڑھے اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو آپ نے سزا دے دی تو کیا ان کا بنے گا؟ مروردگار سوائے آپ پر نظر رحمت کی اور کسی چیز کی آس انہیں نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کہ ان کو معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے حسنات کو قبول کر لیجئے، ان کے سیئات سے درگزر فرما دیجئے، ان کے مراتب کو بلند فرمائیے، جو کوششیں انہوں نے دنیا میں دین کے لیے کی ہیں ان کو سرخرو فرما دیجئے، ان کو باراور اور ثمراور فرما دیجئے، ان کو قبول فرمائیے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دے، دوست اور احباب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اے کریم پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، پوری امت سے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے۔ اے مولا آپ کیا ناراض ہو گئے کہ ساری دنیا ہی میں ہم لٹ گئے، ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا، یا اللہ آج امت مسلمہ کا خون پانی سے زیادہ بہنے لگا ہے، ان کی عزتیں لٹنے لگی ہیں، نہ ان کا ملک محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، دنیا پوری کھلواڑ کر رہی ہے، جو جتنا زیادہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو اتنا بڑا کریڈٹ ملتا ہے۔ اے کریم یہ تیرے حبیب کی امت ہے، یا اللہ انہوں نے خون اور اپنے آنسوؤں کو بہا بہا کے اس امت کو مانگا تھا اور اس امت کی تربیت فرمائی ہے، گنہگار ہیں خطا کار ہیں، لیکن تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اس امت پر رحم فرما دے، ان کے بگڑے ہوئے حالات کو سنبھال دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے رنج و غم کو دور فرما۔ یا اللہ آج پوری امت دکھ کے اندر ہے، غم کے اندر ہے، رنج کے اندر ہے، زخموں سے چور ہے، حالات سے نڈھال ہے، یا اللہ بیواؤں کی آہیں تیرے آسمان تک کیوں نہیں پہنچ رہے، یتیموں کی آہیں اور بلبلاہٹیں تیرے آسمان تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ پروردگار یقیناً پہنچتی ہے لیکن تو ہی ناراض ہو گیا۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اور پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا، اور پوری امت مسلمہ کو راضی فرما دے، ان کے خوف کو دور فرما دے، ان میں امن و امان کو قائم فرما دے، ان کے ظلم کو، ان پر ہونے والے ظلم کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان میں وحدت اور اتفاق پیدا فرما دے، ان میں دین کی فہم اور شعور نصیب فرما دے، اے اللہ ان میں آپس میں اخوت و بھائی چارگی نصیب فرما دے، ان کے آپس کے سر پٹول اور پھوڑ کو ختم فرما دے، ان کے اندر وحدت، ان کے شیرازے کو اے اللہ بند فرما دے اور ان کو منظم فرما دے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ذاتی حالات میں ہماری بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا کریم، سب تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں اور تیری بندیوں کے بیٹے ہیں، ان کی پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، یا اللہ ان کی پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، ان کا حکم، ان میں تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، اے اللہ پورے تیرے کنٹرول میں ہیں۔ اے مولا کریم اپنے کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمارے اخلاق کو صحیح فرما دے، ہماری عادتوں کو صحیح فرما دے، ہمارے اعمال کو صحیح فرما دے، ہمارے عقیدوں کو صحیح فرما دے، ہماری عبادتوں کو صحیح فرما دے، ہمارے معاملات کو صحیح فرما دے، ہماری معاشرت کو صحیح فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام پر رحم فرما، ہم تمام پر کرم فرما، ہم تمام پر فضل فرما، ہماری اولادوں پر فضل فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جتنے آپ کے سامنے اس وقت فقیر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور آپ سے درخواست کی جاتی ہے دعا کی جاتی ہے تو آپ دعا قبول فرماتے ہیں. ہمیں یقین ہے آپ کے حبیب کی باتوں کا وہ سچ ہے. یا اللہ آپ ضرور قبول فرمائیں گے. ہم تمام کی اے اللہ جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیجئے. ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. ہماری ضروریات کا تکفل فرمائیے. ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے. ہمیں سکون اور اطمینان عطا فرمائیے. ہماری دین کی خدمتوں کو قبول فرمائیے. ہمارے صدقات کو قبول فرمائیے. ہمارے خرچ کو قبول فرمائیے. ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. ہماری تراویح کو قبول فرمائیے. یا اللہ باقی رمضان کی پوری قدر کرنے والا بنا دیجئے. اس کے اندر بھی بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے کاروبار کو سنبھال دیجئے. برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے. مسلمانوں کی معیشت کو سنبھال دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے لیے برکت کی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے. آپ مسبب الاسباب ہیں. ایسے اسباب کو وجود میں رحمت فرما دیجئے جن سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں, ان کو راحت مل جائے. اے اللہ آسائش ہو جائے, سہولت ہو جائے. یا اللہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کی ملازمتوں کو مستحکم فرمائیے. جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائیے, مضبوطی نصیب فرمائیے. آپس میں حسد اور جلیسیوں سے حفاظت فرمائیے. ایک دوسرے کے خلاف کارروائی سے حفاظت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کو صحت عطا فرمائیے. اور جن جن لوگوں نے صحت کے لیے درخواست دی ہے, اے اللہ ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. جو جس طرح کے مرض میں ہیں, جو کینسر میں ہے, اللہ ان سے شفا دے دیجئے. یا اللہ دنیا سمجھتی ہے کہ کینسر کا علاج نہیں ہے, لیکن آپ قدرت والے ہیں, آپ جس کو چاہے شفا دے دیں. اور جو جس طرح کے مرض میں ہیں, علاج لا علاج آپ کے سامنے سب چیز علاج والی ہے. اے کریم آقا آپ شافی مطلق ہیں, آپ ہم سب کو صحت عطا فرما دیجئے. روحانی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجئے, جسمانی بیماریوں سے بھی شفا مرحمت فرما دیجئے. اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے بھی شفا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچائیے, شریروں کی شرارت سے بچائیے, بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے, فتنوں کی فتنہ پردازی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ سحر سے اور جادو سے ہماری حفاظت فرمائیے, آصب اور جنات کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیے, نظر بد سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, ہماری اور ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے, ہماری اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے. دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما دیجئے. قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. موت اور ما بعد الموت میں برکت فرما دیجئے. قبر کی زندگی کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. اے اللہ جہنم کا گڑھا مت بنائیے. اے اللہ قبروں سے اٹھنے پر ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. میدان حشر میں اپنے عرش کا مبارک سایہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. آپ کے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر ہمیں نصیب فرما دیجئے. ان کی شفاعت اول وہلے میں ہمیں عطا فرما کر اے اللہ ہر قسم کی سزا سے بچا لیجئے. پھول صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجئے. نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری فرما دیجئے. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے. جہنم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. نارے جہنم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. آپ کی سزا اور پکڑ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں, اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے. ہمارے لیے بھی, ہماری اولاد کے لیے بھی, اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اے اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری اولادوں کی, بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بر و بحر میں, خشکی اور تری میں اور حرمین میں, جہاں کہیں یا اللہ آپ کے اولیاء اللہ دعا فرما رہے ہیں آپ سے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے. اے اللہ اور ہماری دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرط قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.